جزیدیت
زندہ
باد، جزیدیت
زندہ
باد، جزیدیت
زندہ
باد، برائے خوشنودی سید الشہداء ابا عبد اللہ فاراد بن السلام،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اس سے پہلے کہ جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اس پہ بات شروع کی جائے، کل رات کی مجلس میں ہم نے اپنے زمانے کے عظیم مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سیستانی داما ذلہ الوارف کی ایک ایسی کتاب کا تذکرہ کیا تھا جو اسپیشلی آپ کے لیے لکھی گئی ہے. مرجع کی ایک کتاب ہوتی ہے جو اس ساری دنیا کے لیے بلکہ پوری یونیورس کے لیے ہوتی ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی کی کتاب اسلامک لا یا توضیح المسائل. لیکن اس کے بعد اس کا ایک پارٹ ٹو ہے جو اسپیشلی آپ کے لیے لکھا گیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا، میرا یہ اسمپشن تھا کہ جب یہ بک اسپیشلی آپ کے لیے لکھی گئی تو آپ میں سے ہر آدمی اس بک کو پڑھ بھی چکا ہوگا اور اس کے گھر میں بھی یہ کتاب ایز اے ریفرنس ہر وقت ریڈی رہتی ہوگی. لیکن سرپرائزنگ، اس مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد کو فرسٹ ٹائم یہ پتا چلا کہ ایک ایسی بک بھی، چنانچہ میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی یہ کتاب اس لیے مجھے دے دی جائے کہ ایک بار میں ممبر سے کم از کم یہ آپ کو دکھا سکوں یا شو کر سکوں. A code of practice for Muslims in the West. In the West. یہ پوری دنیا کے لیے نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. اور یہ کتاب بائی ہارٹ ہر اس مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ جو ویسٹ میں رہنے کو چوز کر رہا ہے. اور اسپیشلی اس کتاب کا جو سب سے پہلا چیپٹر، یہ پہلا چیپٹر جس کو انٹروڈکشن کہا جاتا، خیر انٹروڈکشن تو آتھر نے لکھا ہے، اس کے بعد والا چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ. یہ کتاب شروع ہوتی ہے عبادات، پارٹ ون چیپٹر ون مائگریشن ٹو نان مسلم کنٹریز. یہ تین یا چار پیج ہیں. آج کل ایک کمپلین یہ بھی کی جاتی کہ اسلامک بکس اسپیشلی وہ اتنی لینتھی ہوتی کہ آج کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پوری کتاب پڑھے. یہ صرف تین یا چار پیج ہیں جس کا نام ہی ہے مائگریشن ٹو نان مسلم کنٹریز. اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو پارٹ ون چیپٹر ون مائگریشن ٹو نان مسلم کنٹریز اسے آپ ضرور دیکھیے گا, اور اس کے بعد یہ ڈیسیشن لینا کہ کیا از اٹ الاؤڈ فار یو ٹو لیو ان دا ویسٹ. دیکھیے اسلام ایسٹ اور ویسٹ اسلام میں نہیں ہوتا, سم ٹائمز ایسٹ میں رہنا حرام ہے اور ویسٹ میں رہنا واجب ہے. مسئلہ نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے, مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ کیا آپ اپنے ریلیجن پر فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں. اٹ مے پاسبل کہ ان سرٹن مسلم کنٹریز آپ کے لیے وہاں رہ کر دین پہ عمل کرنا مشکل ہو, اور ایسے نان مسلم کنٹری جہاں پہ ہر ایک کے لیے فریڈم, وہاں کوئی آپ کے انڈیویجول میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, وہاں پہ آپ کے لیے رہنا اور پریکٹس کرنا آسان. یہ ہر آدمی کے اپنے ویل پاور پر ہوتا. فار ایگزامپل مجھے کتنی ہی ایسی ینگ لیڈیز یا گرلز ملی ہیں جن کے لیے پاکستان میں رہ کر حجاب کرنا سو ڈیفیکلٹ اور یہاں پہ رہ کے حجاب کرنا سو ایزی. تو یہ ویسٹ اور ایسٹ کا مسئلہ نہیں, یہ ہے اس ریلیجن پر عمل کرنے کا مسئلہ کہ جسے آپ نے چوز کیا, اور یہی وہ اونلی ریلیجن جو آپ کو مرنے کے بعد نجات دلائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنے کے سارے بینیفٹ مرنے کے بعد, اٹس ٹوٹلی رانگ کنسپٹ. جب اللہ کے رسول نے اسلام کا فرسٹ انٹروڈکشن کرایا تھا تو اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلح فی الدنیا والآخرہ, لا الہ الا اللہ اس پہ بلیو کرو اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارے بینیفٹس لے کے جاؤ. اور یہ 24 گھنٹے 24 آورز ایک دعا ہم مانگتے ہیں بیکاز اٹس اے قرآنک دعا, ربنا آتنا, اس میں بھی ہے فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے بینیفٹس مرنے کے بعد ملیں گے, نہیں, دنیا میں بھی بینیفٹس اور آخرت میں بھی. تو یہ ریلیجن اگر اس پر پریکٹس کرنا آپ کے لیے ویسٹ میں آسان ہے اور ایسٹ میں مشکل ہے, نان مسلم ملک میں آسان ہے اور مسلمان ملک میں مشکل ہے, تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ ویسٹ میں رہیں اور نان مسلم ملک میں رہیں, اور اگر وائس ورسا تو پھر اس کتاب کا پہلا چیپٹر پڑھیے, اور اس کے بعد جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے تو یہ پوری بک بہت کام آنے والی, ایز اے ریفرنس بک 24 آور بھی آپ کی میز پر ریڈی رہنا چاہیے. خیر آگے چل کر اگر موقع ملا تو حضرت آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑا کرشول ٹائم پیریڈ ہے فار اسلام اور فار مسلم, اور ایسے وقت میں خدا نے ہمیں ایسا عظیم مرجع دیا, اگر ٹائم ملا تو آگے کسی مجلس میں ذرا سی اس کی ڈیٹیل آئے گی. ابھی تو بات جہاں ابھی تک تھوڑا بہت میں نے اسلام کا انٹروڈکشن کرایا ہے اس سے بات کو آگے بڑھانا, اور جو اس کتاب کا ٹائٹل تقریباً یہی میرے اس عشرے کی مجالس کا بھی ٹائٹل, اور ڈیوٹیز لیونگ ان دا ویسٹ, اور بات ہو رہی تھی حج کے کانٹیکس میں. مائی سنسیئر اپولوجی تو دوست جو لوگ اس سے پہلے حج پر نہیں گئے یا بہت پہلے گئے اب وہ بھول چکے ہیں کہ حج میں کیا ہوتا, آج کی میری مجلس میں بھی جسٹ لائک یسٹرڈے دو یا تین ایگزامپل حج سے ریلیٹڈ ہوں گی اور پھر یہ حج کا چیپٹر کلوز. لیکن جو ٹاپک میرا ہے اس کے انٹروڈکشن کے لیے حج کی ایگزامپل اس لیے مجھے بڑی ایزی محسوس ہو رہی کہ ایام اضا کا فرسٹ عشرہ جسٹ آفٹر حج ہوتا. اور اب ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہر سال مومنین حج پہ جاتے ہیں کہ جب فرسٹ عشرے کی مجلس میں میں ایڈریس کرتا ہوں تو میرے سامنے مور دین 50% وہ مجمع ہوتا ہے جو ابھی ابھی حج کر کے آیا یا ان کا کوئی بہت ہی کلوز ریلیٹڈ. تو یہ والی اگزامپل دینا زیادہ آسان ہوتا, لیکن اٹس اونلی فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہمارے کل کے ٹاپک میں اور اس کے بعد والے ٹاپک میں حج کی اگزامپل نہیں آئے گی. کل میں نے جملہ جو کہا تھا کہ اب حج کرنے والوں کی مینٹلٹی بھی بالکل چینج ہو چکی ہے. جس وقت وہ مکے میں انٹر ہوتے ہیں ان کا پہلا سوال یہ نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے اور مسجد الحرام کہاں. اب یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں 100% لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کوائٹ اے سائزیبل نمبر جو مکے میں انٹر ہوتے پہلے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ڈھونڈتے. یہ وہ پوائنٹ ہے جسے آج سے 14th century پہلے اللہ کے رسول اس مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس مشہور حدیث میں پیغمبر آخری زمانے کی سائن بتا رہے. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, آخری زمانے کی سائن. اور انشاءاللہ ہمارے اس ٹاپک میں بھی ایک مجلس تو اسپیشلی آخری زمانے کی سائنس کے بارے میں اس لیے آئے گی کہ آخری زمانے میں سب سے بڑی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ان مسلمانوں کی ہے جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. شاید آپ نے کبھی سنا بھی ہو, although I am not 100% agreed, لیکن بہرحال بعض علماء کا یہ اوپینین ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے کی ایک سائن یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا, سن رائز فرام دا ویسٹ. تو اب اس حدیث کا انٹرپریٹیشن بہت سے علماء نے کیا, کیونکہ ہمارے یوتھ اس حدیث کو ایز اٹ از مانتے ہی نہیں بلکہ اسے نان سینس کہتے ہیں. کہتے ہاؤ از پاسبل کہ سورج کبھی مغرب سے نکلے اگر اکارڈنگ ٹو دا ایسٹرونومی اٹس 100% پاسبل, بلکہ یہ واقعہ ہو کے رہے گا. لیکن آج ہمارا پرابلم یہ کہ نہ ہم اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں نہ ہم سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اسلام کے بارے میں بھی جو من چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں, سائنس کے بارے میں بھی جو من چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں. فریڈم ہے نا ہر ایک کے پاس, ہر ایک کو کہنے کی آزادی. جتنے لوگ ویسٹ میں رہ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مرضی کو کیا پتا, وہ نجف میں رہتا اسے کیا معلوم کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی, سائنسز کتنی ترقی کر گئے. اور آج ویسٹ میں رہ کر جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہمارے لیے پریشر ہے, وہ ان کو کیا معلوم. یہ کہنے والے کو کچھ نہیں معلوم, اس کے پاس لیک آف نالج. مرجے کی انفارمیشن جتنی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے وہ شاید ویسٹ میں رہ کر آپ کو بھی پتا نہ ہو. ویسٹ کا ایک عجیب انداز کا مزاج کہ آدمی صرف اور صرف جس سٹی میں رہتا ہے, جس کاؤنٹی میں رہتا ہے, جس بارو میں رہتا ہے, وہ وہاں کے بارے میں جانتا, اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. مرجے کو دنیا کے حالات کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یو این او کے جو لاسٹ سیکرٹری جنرل تھے کوفی انان, گھانا سے ان کا تعلق, اور جب ان کی ملاقات ایک مرجے کے ریپریزنٹیٹو سے ہوئی اور اس نے ان سے بات چیت شروع کی تو وہ گھانا سے تعلق رکھنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی کنٹری کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا مرجے میری کنٹری کے بارے میں جانتا ہوں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مرجے کسے کہتے ہیں, ہمیں پتا ہی نہیں کہ ان کی نالج کیا. ہمیں تو جیسا مس گائڈ کر دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو, وہ ہم کو خالی ایک ہی چیز کا افسوس کہ ایک بوڑھے مرجے نے نجف میں بیٹھ کر ہماری عید کا سارا مزہ خراب کر دیا ہے. ہم تو اس دن کے لیے پریپیئر تھے سیلیبریشن کرنے کو, انہوں نے کہا نیکسٹ ڈے. وہ ہمیں اتنا معلوم ہے اور کچھ نہیں پتا کہ مرجے کسے کہتے ہیں, فتوا کسے کہتے ہیں, عید کسے کہتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی دیر بعد کی چیز ہے. تو اب یوتھ اور یوتھ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہ ہمارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو یوتھ کا نام یوز کر کے اسلام کے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اس یوتھ اس بات کو نہیں مانتے. کہ سورج کیسے ویسٹ سے نکلے. تو خیر میں نے کہا نا کہ اس پہ تو آگے چل کے ایک مجلس ہونے والی ہے کہ لاسٹ جو آخری زمانہ اس کی سائنس کیا ہے. لیکن بعض علماء اس کا یہی انٹرپریٹیشن کیا کہ سورج سے مطلب سورج نہیں بلکہ سورج سے مطلب ہے اسلام. تو آخری زمانے میں سورج ویسٹ سے نکلے گا, یعنی آخری زمانے میں اسلام کا صحیح پروپیگیشن وہ ویسٹ سے ہوگا. تو اسپیشلی ویسٹ میں رہنے والے اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی, اکورڈ آف پریکٹس اس کو پڑھنے کے بعد بھی یہ دیکھیں کہ ہاں شریعت رضا دیتی ہے ان کو یہاں رہنے کی, تو ان کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہی ہوتی کہ وہ جو اسلام ویسٹ سے نکلنے والا وہ اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کرے. یہ بات کی مجلس ہے. اب آئیے تو خاص ویسٹ والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ آخری زمانے کی سائنس کو بہت ہی کیئرفلی اور اٹینٹیولی اسے سنیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا میسج. رسول اللہ کا پورا خطبہ اور اس میں یہ جملہ آیا کہ جہاں پیغمبر آخری زمانے کی دوسری کنڈیشن بتائیے وہاں حج کے بارے میں جملہ کہا, بہت ہی فیمس. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے بہت جائیں گے. اچھا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پیغمبر کی حدیث ہے. آخری زمانے کا ایک کنسپٹ عام مومنین کے ذہن یہی ہے کہ آخری زمانے میں برائیاں بہت ہوں گی, گناہ بہت ہوں گے, خرابیاں بہت ہوں گی, اگینسٹ اسلام اور اگینسٹ شریعت بہت سارے ایکٹس ہوں گے. لیکن جتنی حدیثوں میں آخری زمانے کی یہ سائن بتائی گئی کہ گناہ بہت ہوں گے, اتنی ہی حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ جو بڑی بڑی عبادتیں آخری زمانے میں وہ عبادت کرنے والوں کا نمبر بھی بہت بڑھ جائے گا. مسجد اور نماز کا آخری زمانے میں نماز جماعت کے ساتھ اتنی زیادہ پڑھی جائے گی, اتنی زیادہ پڑھی جائے گی کہ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بناتے جائیں گے اور پھر بھی مسجد میں ہمیشہ جگہ کم ہوگی. یہاں تک حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی نماز جماعت کو اٹینڈ کرنے آئے گا اسے جگہ نہیں ملے گی, اسے پینیٹریٹ کرنا پڑے گا دو آدمیوں کے بیچ میں. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ جتنی ان کی باڈیز ایک دوسرے کے قریب ہوں گی اتنے ہی ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے. لیکن یہ حدیث ضرور کہ آخری زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی. البتہ یہ بھی اسی حدیث کا جملہ کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. یہ بھی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں خمس کا پیمنٹ کرنے والے بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ حدیث. شرابی, گیمبلنگ کرنے والے, میوزک, ڈانس, نائٹ کلب, گناہ, یہ بھی آخری زمانے میں بہت ہوں گے. لیکن یہ اس ٹائپ کی عبادتیں جن کو بہت سے لوگ ریچولز کہہ دیتے ہیں, نماز, روزہ, خمس اور حج, اس کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تبھی تو وہ حدیث آئی ہے کہ جب رسول اللہ نے لاسٹ حج کیا تھا 120,000 120,000 حاجی پیغمبر کے ساتھ تھے اور لوگوں کو طواف کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. پیغمبر نے ان کی حالت دیکھی, لوگوں نے آ کے کمپلین کی کہ یا رسول اللہ ہم طواف کیسے کریں, جگہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہی تو کوئی کراؤڈ نہیں, آخری زمانے میں تم سے 100 times or 1,000 times زیادہ لوگ حج کرنے آئیں گے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب آج یہاں پہ اتنی اسپیس اور جگہ نہیں ہے تو اگر 1,000 times زیادہ مجمع آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا اس مسجد کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ خانہ خدا کا جو صحن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وہ بھی خانہ کعبہ کا پارٹ رہے گا؟ پیغمبر نے کہا اگر اسے ایکسٹینڈ کرتے کرتے یمن تک لے جاؤ تب بھی وہ ساری کی ساری اللہ کی مسجد اور خانہ خدا کا پارٹ رہے گا. تب وہ حدیث آئی جس کی وجہ سے آج کے مراجع یہ فتویٰ دیتے کہ طواف کرنے کے لیے کوئی ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر اب اتنا کراؤڈ اور پیغمبر کہہ رہے کہ آخری زمانے میں اس سے 1,000 times زیادہ کراؤڈ ہوگا. لیکن پھر پیغمبر نے یہ جملہ کہا آخری زمانے میں حج پر آنے والے اس میں حاجی تو نہیں ہوں گے. تین قسم کی کیٹیگریز ہوگی حج پر آنے والوں کی. پیسے والے حج پر آئیں گے فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے. جی ہر سال کہیں نہ کہیں ہالیڈیز میں جاتے تھے, لیکن اس سال ویسٹ سے آنے والوں کا مجمع بہت. کیوں؟ تاکہ اس وقت ہالیڈیز ہے, کرسمس کی چھٹی ہے, نیو ایئر کی چھٹی ہے. ایوری گروپ ایک ایک سال پہلے فری بک, پورا ایک سال پہلے معلوم ہوا ہر گروپ ختم ہو چکا, بک ہو چکا. پیغمبر کہہ رہے کہ آخری زمانے میں پیسے والے حج پر آئیں گے لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے. کہ بھائی ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں, کسی ہالیڈے میں افریقہ گئے, کبھی نارتھ امریکہ گئے, کبھی فار ایسٹ گئے, کبھی یورپ کو دیکھا, چلو اس سال ایک چکر مکے کا ہو جائے. اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں, یہ مڈل کلاس لوگ خالی بزنس اور پیسے کے لیے حج پر آئیں گے. اور غریب لوگ, نارملی یہ کہا جاتا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ جو عبادت کرتے ہیں بڑی سنسیئرٹی سے کرتے ہیں, لیکن نہیں, آخری زمانے میں پیغمبر کہہ رہے غریب بھی حج پر آئیں گے, لیکن وہ بھی حج کے لیے نہیں آئیں گے, اللہ کے لیے نہیں آئیں گے, خالی ریاکاری کے لیے آئیں گے, خالی شو آف کرنے آئیں گے, خالی اس لیے آئیں گے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ ہے صحیح مومن, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن ہر سال حج پر آ رہا. دیکھیں اس کا ایک بڑا مزہ ہوتا, مزہ خالی گانے کا نہیں ہوتا, مزہ خالی حرام ہیمبرگر کا نہیں ہوتا, مزہ ان چیزوں کا بھی ہوتا. ایک صاحب تھے کراچی میں, بہت ایجڈ ہو گئے, تقریباً 50. اچھا اس کو یہ جملے کا مزہ بھی وہی لوگ لے سکیں گے جن کی اردو اچھی, جن کی اردو اچھی نہیں ہے ان کے لیے میں دو منٹ کی یہ مثال جو ہے معافی مانگ لوں. وہ 60 سال, 55-60 سینئر سٹیزن, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ایج ہے, بہرحال وہ ہو گئے, لیکن ہر 6 مہینے کے بعد ایک شادی کرتے تھے, ہر 6 مہینے بعد, ایک سال کے بعد ایک شادی کر رہے. ایک بار ان کے کسی دوست نے پوچھا کہ بھائی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, اتنی زیادہ شادیاں کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ جب, یہ بالکل ہمارے پاکستان اور انڈیا کے کلچر کی چیز, یہ آپ کی افریقہ والے شاید اس کو سمجھ بھی نہ سکے. کہا کہ جب نکاح ہوتا تو اس کے بعد پھر ہمارے یہاں کچھ سیرومنی ہوتی ہے جس میں دولہا اور دلہن ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, اور یہ لیڈیز کے سیکشن میں ہوتی, تو جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد پھر مجھے لے جایا جاتا ہے لیڈیز سیکشن میں, اور کوئی عورت آواز لگاتی ہے کہ بھائی راستہ دے دو بھائیوں, لڑکا آ رہا ہے. تو یہ جو لڑکا کا لفظ میں سنتا ہوں, 7 سال کی میری ایج ہے, لڑکا آ رہا, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, کیا پلیجر ہے, اس کے لیے شادی میں شادی کر رہا ہوں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, خالی پلیجر کھانے کا نہیں ہوتا, خالی میوزک کا نہیں ہوتا, یہ بھی ایک پلیجر. اللہ کا رسول کہہ رہا, آپ کو نہیں معلوم ہوگا, جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کتنا نمازی ہے, کیا اس کو پلیجر محسوس ہوتا ہے, کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کیسا روزے دار ہے, باقی لوگ تو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, یہ سارا سال روزہ رکھتا ہے. جب کسی بڑے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سیٹھ صاحب کتنے سخی ہیں, راہ خدا میں کتنے ڈونیشن اور کتنی چیریٹی دیتے ہیں, کتنا ان کو مزہ آ رہا ہے, کسی میوزک سننے میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا ایک پریزنگ کا جملہ سن کے مزہ آتا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے کہ لاسٹ جو پیریڈ آئے گا, جو لاسٹ پیریڈ کی سائنس ہے, اس میں یہ لوگ, غریب لوگ بھی حج پہ جائیں گے, مگر غریب بھی اللہ کے لیے حج نہیں کریں گے. خالی یہ جملہ سننے کے لیے کہ دیکھو غریب ہے مگر ہر سال حج پہ جاتا ہے, لیکن ان شارٹ نہ پیسے والا اللہ کے لیے حج پہ گیا, نہ غریب اللہ کے لیے حج پہ گیا, لیکن حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ. یہی ریزن ہے کہ ہر سال 100,000 لوگ حج کر کے آتے, کوئی چینج نہیں آتی ہے, نہ فیملی میں, نہ کمیونٹی میں, نہ سوسائٹی میں, بلکہ حج کر کے آنے والا اور زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے. حج حج حج. اب دیکھیے بہت چھوٹا سا حج کا میسج آج دے دوں, گرچ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو آگے کی کسی مجلس میں ڈیٹیل میں لینا, لیکن ایک چھوٹا سا میسج, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حج سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائیں. اور یہ میسج صفا اور مروہ کی صحیح سے ریلیٹڈ, صفا اور مروہ, جو لوگ کبھی حج پر نہیں گئے انہیں بھی معلوم کہ مکے میں خانہ کعبہ کے بہت قریب دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یا ماؤنٹس, ایک کو صفا کہتے ہیں ایک کو مروہ کہتے ہیں, اس میں 7 مرتبہ چلنا پڑتا. اب تو خیر وہ کعبے کا پارٹ ہو گیا صفا اور مروہ, لیکن جو لوگ حج پر نہیں گئے وہ اگلی بات نہیں سمجھیں گے. خالی ہاتھ ہی سمجھے گا کہ صفا اور مروہ کا جو ایریا اس کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ یا پورشن آتا ہے جو گرین کلر کا، اس میں گرین کلر کی ٹیوب لائٹ بھی لگی ہے اور ویسے بھی اس کو گرین کلر کیا گیا، اور جب اس کے درمیان سے کوئی حاجی پاس ہوتا ہے، چاہے وہ صفا سے مروہ جا رہا ہو تب بھی اور چاہے وہ ریٹرن بیک ٹو صفا تب بھی، سات مرتبہ صفا مروہ میں جانا ہے تو سیون ٹائم، وہ جو گرین کلر کا علاقہ وہاں آدمی کو جسٹ لائک جاگنگ چلنا، ہر والا فقہ میں اس کو کہتے ہیں ہر والا، یعنی جاگنگ کے اسٹائل سے، صحیح صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر سیون راؤنڈ نارمل اسپیڈ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گرین کلر کا پورشن اس میں جاگنگ کی طرح سے جسٹ لائک رننگ اینڈ جاگنگ چلنا ہوتا، لیکن اس کی ہسٹری کیا؟ اگر اس کی ہسٹری معلوم ہو تو شاید اتنی بڑی چینج لوگوں میں آ جائے کہ پھر ہمیں کوئی ضرورت بھی نہ پڑے حجاب کے مسئلے پہ مجالس پڑھنے کی. اس کی ہسٹری کیا؟ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت شارٹ. اس کی ہسٹری یہ کہ ایکچولی صفا اور مروہ حضرت آدم اور حوا نے شروع کی، لیکن انہوں نے خالی ایک راؤنڈ لگایا. آج کل کی جو صحیح ہے، ون آف دا واجبات آف حج اینڈ عمرہ صفا اور مروہ کے ساتھ راؤنڈ، یہ آج والی جو صحیح ہے یہ حضرت حاجرہ کی صحیح کی کاپی، اور وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور وہ نیو بورن بیبی اسماعیل کو مکے میں اس طرح بٹھا کے گئے تھے کہ اس وقت مکہ نام کا کوئی سٹی نہیں تھا، ایک ڈیزرٹ، ایک اوپن ایریا، یا ایون کوئی درخت بھی نہیں ہے کہ جس کے سائے یا شیڈو میں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھے. ہر ایک کو معلوم ہے، شارٹ کرتا ہوں، حضرت اسماعیل نیو بورن تھے یا شاید میں 11 مہینے کے تھے، 11 منتھ، پیاس، پانی، تھرسٹ. حضرت حاجرہ ایک ماٹی نیچر، اپنے بچے کے لیے پانی کی سرچ میں پانی ڈھونڈنے چلی، قریب میں ایک پہاڑی، جب آدمی کسی چیز کو سرچ کرتا ہے تو اسی جگہ پہ جاتا، صفا پہاڑی پہ کھڑی ہو، چاروں طرف دیکھا، سامنے مروہ پہاڑی کے پیچھے پانی نظر آئے، یہاں سے وہاں گئی، پھر واپس آئیں، پھر گئیں، پھر آئیں، سیونتھ راؤنڈ میں حضرت اسماعیل جہاں لیٹے تھے وہاں سے پانی نکلا، جس کو زمزم کہتے ہیں. اگرچہ اس کا بھی ایک میسج ہے لیکن شب جمعہ کا، آج نہیں. خیر، اب آئیے، حضرت حاجرہ صفا سے مروہ جا رہی، اس وقت مکہ سٹی نہیں، ایک ڈیزرٹ، کنوپین ایریا، اور یہاں پر ڈیزرٹ کے اندر جتنے بھی وہ خطرناک یا ہارمفل جانور ہیں ہو سکتے ہیں وہ سب تھے، فاکس، اسنیکس، اسکارپین. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا کے گئی، پانی ڈھونڈ رہی، لیکن جس بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی اس بچے کی سیفٹی بھی ان کے ذہن میں. چنانچہ جب صفا سے مروہ جاتی ہے اس میں، لیکن دیکھتی رہتی ہیں لیفٹ سائڈ پر کہ میرے بیٹے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے. آج کل مانیٹرنگ کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن پرابلم آج بھی ماں اپنے بچے کو کہیں پہ اکیلا لیتا ہے، اس کو مانیٹر کرنا چاہتی، لیکن آج کل تو آپ چلے گئے مدر کیئر میں اور آپ کو جا کے معلوم ہوا مانیٹرنگ کے وہ سسٹم مل گئے. حضرت حاجرہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، لیکن ہر وقت نگاہیں اپنے بیٹے پر. لیکن بٹوین صفا اور مروہ جہاں پہ آج گرین پلرز ہے، اس زمانے میں وہاں پہ ایک نشیب تھا، ایک سلوک تھا، اور ایسا سلوک تھا کہ اگر آپ اس میں چلے جائیے تو گراؤنڈ لیول نظر آنا بند ہو جاتا، کچھ نظر نہیں آتا، اس سلوک اور کافی گہرا سلوک، کوئی چوائس بھی نہیں حضرت حاجرہ کے پاس، دیئر از اونلی ون وے، کوئی اور راستہ بھی نہیں کہ ادھر سے گئی ادھر سے گئی، اس راستے کو بھی پاس کرنا ضروری ہے کیونکہ پانی چاہیے. لیکن جب اس سلوک میں پہنچتی، اسماعیل جو گراؤنڈ لیول پہ لیتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہی، دل ڈر رہا، ایسا نہ ہو کوئی لومڑی آ کے میرے بچے کو اٹھا کے لے جائے، ایسا نہ ہو کوئی سانپ یا اژدہا یا اسنیک یا اسکارپین اس کو کاٹ لے. چنانچہ عام راستہ جہاں سے بیٹا نظر آ رہا ہے نارمل اسپیڈ سے طے کرتی ہے، جب یہ سلوپ میں پہنچتی ہے اپنی اسپیڈ بڑھا دیتی ہے، جسٹ لائک رننگ، جلدی سے وہ ڈسٹینس کور ہو اور پھر ایک بار زمین کے اوپر آ جائے. جاتے وقت بھی یہی ہے، آتے وقت بھی وہی. اسماعیل زمین پہ، ماں جب تک گراؤنڈ لیول پہ چل رہی ہے بیٹا نظر آ رہا، وہ سلوک کے اندر پہنچی, بیٹا نظر آنا بند ہو گئے, بہت تیزی سے دوڑ کے وہ ڈسٹینس کور کیا تاکہ پھر ایک بار گراؤنڈ لیول پر آ جائیں اور بیٹا نظر آنے لگے. جناب حاجرہ نے 4000 سال پہلے جو صحیح کی آج ہم اسی کی کاپی کرتے, یعنی جہاں پہ وہ سلو چلی ہیں وہاں پہ ہم کو بھی سلو چلنا, جہاں پہ وہ فاسٹ ہوئی ہیں وہاں پہ ہمیں بھی فاسٹ ہونا, انہوں نے اگر 7 راؤنڈ لگائے ہمیں بھی 7 راؤنڈ لگانا. خدا بندہ آج ہمارا کوئی بیٹا اسماعیل وہاں پہ نہیں, آج ہم کسی کو مانیٹر نہیں کر رہے, ہمارے لیے کیوں یہ آرڈر ہے؟ اس وقت تو حاجرہ کا پرابلم تھا, ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. کہا کہ نہیں, حاجرہ اتنی سنسیئر ہماری ماننے والی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم نے ہر مومن پر, ہر حاجی پر, ہر عالم پر, ہر مرجے پر, ہر نائب امام پر, ہر ولی خدا پر, ہر نبی خدا پہ یہ لازم کر دیا ہے کہ اس طرح سے چلو جیسے حاجرہ چلی تھی. حاجرہ کا پرابلم تھا بیٹے کی مانیٹرنگ, تمہارا یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن نہیں, جو ہمیں سنسیئر مانتا ہے ہم اس کی ایسی ٹرو کاپی قیامت تک کے لیے بنا کے رکھتے ہیں. اب جو ہم چل رہے ہیں یہ گرین پلر, یہ گرین ایریا, بہت سارے حج کرنے والوں کو بھی اس کا میسج نہیں معلوم. اب سنیے, یہ تو ہو گئی ہسٹری اور یہ ہو گیا شریعت کا مستحب عمل. آج بھی سارے مرجے لکھتے ہیں اٹ از ریکمینڈیڈ, مستحب ہے, ہاں واجب نہیں مستحب ہے, کہ جب اس گرین ایریا میں پہنچیں تو اپنی اسپیڈ ویسا کر دے جیسے حاجرہ کی اسپیڈ تھی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ چیز, اس کے بعد یہی مراجے لکھتے ہیں بٹ اٹس ریکمینڈیڈ اونلی فار مین, یہ مردوں کے لیے مستحب ہے, عورتوں کے لیے یہ مستحب نہیں ہے. امام کی حدیث ہے کہ حج میں عورت اور مرد میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, صرف 5 ڈفرنسز. ان میں سے ایک یہ کہ مرد کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لاؤڈلی کہے, عورت اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کو بہت ہی سلو کہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے صفا اور مروہ کے بیچ میں ہرولہ ہے, عورت کے لیے ہرولہ نہیں ہے, وہ گرین ایریا میں بھی نارمل اسپیڈ سے جائے گی. اب ذرا سوچیے, عورت حاجرہ ایک عورت ہے, یہ ان کا ٹریڈیشن یا ان کی سنت ہے؟ کامن سینس کہتی ہے کہ حاجرہ کی پریکٹس لیڈیز کو کرنا چاہیے, چلے مردوں کو بھی رضا مل جائے, لیکن بیسک ذمہ داری لیڈیز کی ہونا چاہیے, عورت عورت کے لیے. عجیب بات, حاجرہ کو ماڈل بنایا اسلام نے مگر عورتوں سے کہا یہاں پہ حاجرہ کو فالو نہیں کرنا اور مردوں سے کہا تمہیں فالو کرنا. کتنی عجیب بات, جب کبھی کوئی عورت ہمارے سامنے اس کا نام آ جائے, آسیہ, مریم, حاجرہ, خدیجہ, شہزادی, تو سب سے پہلے ذہن میں آتا کہ ان کی سیرت اسپیشلی فار لیڈیز ہے. اور یہاں پہ الٹی ہو گئی بات, حاجرہ گرین ایریا سے دوڑ کے گزری اور عورتوں سے کہہ دیا تمہیں نہیں دوڑنا, تمہیں نارمل اسپیڈ میں چلنا. خدا بندہ آخر یہ کس لیے؟ حاجرہ کا اصل طریقہ تو اونلی فار لیڈیز ہونا چاہیے تھا, اور یا الٹا ہو گیا کہ مردوں کے لیے مستحب ہے عورت کے لیے منع کر دیا, نہیں تمہیں دوڑ کے نہیں چلنا. وائی, ریزن کیا؟ بہت ہی سمپل ریزن, اور ریزن یہ ہے کہ 4000 سال پہلے جب جناب حاجرہ صفا اور مروہ میں دوڑ کے چلی تھی تو وہ اکیلی تھی, انہیں دیکھنے والا کوئی نامحرم مرد نہیں تھا, کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی تھی, اس لیے وہ دوڑ کے چلی. آج اگر ایک مومنہ عورت صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گی, آل دو وہ پورے حجاب میں ہوگی, حج تو کمپلیٹ حجاب چاہتا, دو ہی جگہیں تو ایسی ہیں جہاں عورت کو اس کا دل چاہے کہ نہ چاہے, من چاہے کہ نہ چاہے حجاب کرنا پڑتا, دو ہی جگہیں تو ایسی ہیں, ایک کفن, دل چاہے کہ نہ چاہے جب تک کہ مرتے وقت اسلام پہ مری ہے. ہم نے سنا ہے کہ نان مسلم وصیت کر کے جاتے ہیں کہ فلاں بیوٹی پارلر سے ہماری ڈیڈ باڈی کو تیار کرانا, ایسا میک اپ ہو, ایسا ہیئر اسٹائل ہو, ایسا ڈریس. لیکن اگر اسلام پر موت آئی ہے تو چاہے تمہارا دل چاہے کہ نہ چاہے تمہیں حجاب والا لباس پہننا پڑے گا. اور وہ کتنی فیمس حدیث ہے جو آپ نے اتنی بار سنی کہ آج حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں, خالی ایک جملہ کافی کہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل کبھی فرشتے بھی ہنستے ہیں, کبھی فرشتوں کو بھی ہنسی آتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ 3 موقعوں پہ آتی, اب پہلا موقع یہی تو بتایا تھا
کہ جب وہ کسی عورت کو دیکھے کہ مر گئی, قبر میں اتارا جا رہا, اور کوئی صاحب یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی سارے نامحرم دور چلے جائیں, خالی محرم رشتے دار آ کر اس کو دیکھیں, فرشتوں کو ہنسی آنے لگتی ہے. ارے جب یہ مر گئی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی خراب ہونے والی ہے, ڈسکمپوز ہونے والی ہے, اتنی خراب ہو جائے گی کہ بیٹا بھی ماں کی ڈیڈ باڈی کو نہیں دیکھ سکے گا, تب تو اتنا پردہ کرا رہے ہو, سارے نام محرم چلے جائیں. اور جب یہ زندہ تھی, جب اس میں اٹریکشن تھا, اس وقت سارے نام محرموں کو انوائٹ کیا جا رہا تھا, آؤ اور آ کر اس عورت کو دیکھو, فرشتے ہنستے, واٹ اے جوک, کہ جب اسے چھپانا چاہیے تھا تب تو ہر ایک کے سامنے دکھا رہے تھے, اور جب دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہر ایک سے چھپا رہے ہو. فرشتے ہنس رہے ہیں. ایک یہ موقع ہے, اور دوسرا موقع ہے حج. حج اور حج, یہ دو ایسے موقع ہیں کہ بڑی سے بڑی بے حجابی کی چیمپئن عورت, اسے بھی حجاب کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو آج کل کتنی چیمپئن عورتیں نکل آئی ہیں, ویمن لبریشن, عورتوں کے حقوق, بے حجابی. تو اب یہ حج جب یہ عورت صحیح کر رہی ہوگی تو فل حجاب کے اندر ہوگی, لیکن فل حجاب کے بعد بھی رننگ ایک ایسی فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے, ایک ایسا فزیکل پوز ہوتا ہے کہ جب عورت چل رہی, دوڑ رہی ہو, کتنا ہی حجاب کیوں نہ کرے, پھر بھی بے حجابی ہو جائے گی. اس لیے اسلام نے کہا کہ ہم اس پہ تو کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ حاجرہ کی سنت پہ عورت عمل نہ کرے, مگر اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ عورت کے حجاب میں کوئی کمی آ جائے. عورت کا حجاب مور امپورٹنٹ دین حاجرہ سنت, حاجرہ کی سنت سے زیادہ اہم اس عورت کا حجاب ہے. اب کہاں کی بات ہو رہی ہے, مکے کی بات ہو رہی ہے, صفا اور مروہ کی بات ہو رہی ہے, وہاں جنرل پبلک کون ہے, وہاں بھی بہت برے بری انٹینشن والے ہوتے ہیں, لیکن نارملی حج اور صفا کا علاقہ نارملی وہاں پہ انٹینشن پاک ہوتی ہے. پھر بھی اسلام نے کہا عورت فل حجاب میں ہے, دیکھنے والے بھی 90% پاکیزہ اور طاہر آنکھوں کے ساتھ وہاں پہ ہیں, پھر بھی ہم عورت کی وہ پوزیشن برداشت نہیں کر سکتے جس کے اندر بے حجابی نظر آ رہی ہو. تو آکسفورڈ اسٹریٹ کے اندر, کسی شاپنگ مال کے اندر, کسی سپر مارکیٹ کے اندر عورت بغیر حجاب کے ہو اور چاروں طرف نامحرموں کا مجمع ہو, اتنا میسج اگر صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ میں گرین ایریا سے گزرتے ہوئے ہر عورت کے دل میں بھی آ جائے اور ہر مرد کے دل میں بھی. ایک بات یاد رکھیے, حجاب اونلی فار لیڈیز ٹاپک نہیں ہے, برابر سے ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے گھر کے مردوں کی. کتنی ہی حدیثوں میں یہ آیا کہ روز قیامت جب بے حجاب عورت کو عذاب ملے گا تو خالی اسی کو پنش نہیں کیا جائے گا, اور یہ حدیثیں تو قیامت کو بتا رہی ہیں. آپ تو جانتے ہیں, ساری زندگی آپ نے معراج کی روایتیں سنی ہیں, یہ یوز کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا معراج کیا. آپ نے تو سنا ہے نا کہ رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ شب معراج گناہگاروں پر عذاب ہو رہا ہے, برزخ والا عذاب, عذاب قبر. تو اس کے اندر پیغمبر نے جب وہ عذاب دیکھا کہ جس کے اندر آگ کے کمرے میں بنا, آگ کا کمرہ بنایا تھا, ایک ایسا چیمبر. آج کل تو آپ کو آگ چاہیے اس لیے کہ بڑی سردی ہو رہی ہے, ہیٹنگ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, لیکن وہ آگ جس کے اندر عورتوں اور مردوں کو بند کیا گیا تھا. یا رسول اللہ, یہ آگ کے کمرے اور چیمبر میں ان کو کیوں بند کیا گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنی باڈی کو نامحرم سے چھپاتی نہیں تھی. تو خود پیغمبر نے اللہ سے کہا, یا رسول اللہ نے, یا اللہ, کہا یا اللہ مگر یہ عورتوں کا گناہ, مرد کیوں یہی عذاب برداشت کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اپنے گھر کی عورتوں کے اس عمل پہ راضی تھے, اور جو خود گناہ نہ کرے مگر گناہگار کے عمل پہ راضی ہو, لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. قاتل پہ لعنت, ظالم پہ لعنت, تیسری کیٹیگری پہ لعنت کیوں ہے؟ نہ اس نے قتل کیا, نہ اس نے ظلم کیا, لیکن وہی لعنت ہے, وہی ورڈنگ ہے کہ خالی سنا اور راضی رہا. تو یہ کربلا سے لے کے عام گناہوں تک کا مسئلہ ہے, تو یہ خالی لیڈیز کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مردوں کا بھی ٹاپک ہے. ڈیٹیل بعد میں آئے گی, اس لیے یہ ہمارا ٹاپک our responsibility is living in the West. بغیر حجاب کے تو یہ ٹاپک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, لیکن حج کا یہ میسج ہے. اور اب آپ سن لیجیے کہ اگر یہی میسج ہر سال کا حاجی یاد رکھے تو کیا واپس آنے کے بعد اتنی ہی بے حجابی ہو سکتی ہے؟ ایون میں نے دیکھا ہے کہ حج سے لوگ آنے کے بعد حج کا ولیمہ کرتے اور اس ولیمے میں مس گیدرنگ ہوتی ہے. ارے ابھی تو ایک منتھ بھی نہیں گزرا, ابھی تو دو ویک بھی نہیں گزرے ہیں, حج سے کیا لے کے آئے ہو؟ اور جو حج سے لے کے آئے ہو اس کا ایک آخری میسج سن لیجیے, میری سنسیئر اپولوجی ان لوگوں سے جو یا تو حج پر نہیں گئے یا بھول چکے ہیں کہ حج میں کیا ہوتا. تو شاید آج کی مجلس اتنا ان کے لیے واضح نہ ہوئی, کل سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اس لیے میں یہ آخری بات آج ہی بتانا چاہتا ہوں جبکہ صرف 10 منٹ کا ٹائم بچا. یہ آخری بات میں تقریباً 40 منٹس لیتا ہوں. آج اس کو خالی 10 منٹ میں سمرائز کرنا ہے. وہ کیا کہ حج کا یہی میسج خالی حجاب والا نہیں کہ تمہاری پریکٹیکل لائف چینج ہو, یہ میسج ایک اور انداز سے سنی. شیطان کو حج میں کنکر مارے جاتے ہیں. ہمارے آسٹریلینز جو ہیں ان کے درمیان ایک پریکٹس ہے, شاید یہاں بھی ہو, کہ اگر ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں کانگریچولیشن آن دا نیو ایئر دیٹ از سیم ٹو یو, یہ ہمارے ایک لفظ ہے. آسٹریلیا کے گورے یہ بہت استعمال کرتے ہیں. جب بھی میں حج میں جاتا ہوں اور شیطان کو کنکر مارتا ہوں سوچتا ہوں کہیں شیطان نہ کہتا اس کے سیم ٹو یو. ایسے ایسے لوگ شیطان کو کنکر مارتے کہ اگر شیطان یہ کہے تو شیطان ڈیزرو کرتا ہے کہنے کا کہ سیم ٹو یو. لیکن یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے کہ اس میں کتنے سارے میسیجز ہیں. چھوٹی سی بات, شیطان کو کنکر آپ حرم کی زمین میں کہیں سے بھی اٹھا کے مار سکتے. حرم مینس مکہ, حرم مینس فل مینا, حرم مینس فل مزدلفہ, حرم مینس ا پارٹ آف عرفات, حرم بہت بڑا, کہیں سے بھی آپ وہ کنکر اٹھا کے پیپل شیطان کو مار سکتے ہیں. لیکن ہائیلی ریکمینڈیڈ ایکشن کہ یہ کنکر ایک خاص جگہ سے مارے جائیں جس کا نام ہے مزدلفہ. بس وہی میرے لیے پرابلم کہ جو حج پر نہیں گیا اسے کیا کیسے سمجھاؤ. جب حج ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے ہم عرفات میں جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میدان, یہ وہی جگہ ہے جہاں امام نے اپنے صحابی کو دکھایا کہ حج پر آنے والے حاجی نہیں آئے, کوئی شیر ہے, کوئی لومڑی ہے, کوئی گیدڑ ہے, کوئی چیتا ہے, کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر, عرفات. لیکن عرفات ایک ایسی جگہ جہاں پہ آدمی اگر سنسیئر توبہ کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر یہاں سے ہم جاتے ہیں, نیکسٹ ہمارا اسٹاپ ہوتا ہے ایک میدان مزدلفہ, جہاں پہ نارملی ہم رات کو پہنچتے ہیں, رات وہاں گزارتے ہیں اور پھر سورج نکلنے تک وہیں اسٹے کرتے ہیں مزدلفہ. ہائیلی ریکمینڈیڈ, خالی سنت نہیں, سنت موکدہ ہے کہ شیطان کے مارنے کے کنکر یہاں سے اٹھائے جائے. تو اگرچہ شریعت کے واجبات میں یہ سوال غلط ہے کہ وائے, لیکن اگر اونلی فار انفارمیشن سے آپ یہ پوچھیں تو ٹھیک بھی ہے. دو ریزن اس کے سمجھ میں آتے ہیں. پھر سن لیجئے جملہ, شیطان کو کنکر مارنا یہ وہ پیپل کیا اس کو نہیں, ون آف دا موسٹ امپورٹینٹ واجبات, اور اس کے لیے جو آپ کے پیپل ہیں یا کنکر پورے حرم کی زمین میں کہیں سے اٹھا سکتے ہیں. حرم ایک بہت واسط ایریا کا نام, لیکن سنت مقدہ کہ پورے حرم میں نہیں, خالی ایک جگہ مزدلفہ جہاں پہ ہم عید نائٹ شب عید وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں آفٹر عرفات. عرفات کے بعد وہاں اسٹے کرتے ہیں, صبح تک وہاں رہتے, پھر جاتے ہیں مینا میں جہاں کنکر مارنا. ریکمینڈیشن ہے کہ وہاں سے کنکر مارے جائیں. اس کی دو ریزن تو سمجھ میں آتے ہیں, اور بھی بہت سارے ریزن ہوں گے. شریعت کے واجبات ملٹی پرپز ہوتے ہیں, شریعت کے آرام ملٹی پرپز ہوتے ہیں, لیکن دو بہت چھوٹی باتیں. پہلی بات, مزدلفہ میں ہم آتے ہیں آفتر عرفات. جو حج کر کے آ چکے ہیں وہ مزہ لے رہے ہوں, اور جو حج پہ نہیں گئے وہ بور نہ ہو, وہ یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو نیکسٹ حج کے اندر عرفات اور مزدلفہ میں پہنچا دے. عرفات میں توبہ ہوتی ہے, سنسیئر توبہ, سارے گناہ معاف. عرفات ہی وہ جگہ ہے جس کے لیے رسول کی حدیث کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے حج کر لے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا نیو بورن بیبی کہ یوم ولدت امہ. اب آپ مزدلفہ پہنچے, یہاں سے کنکر اٹھا رہے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. ایک تو اس کا ریزن وہ ہے جو بائبل میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, اور بعض حدیثوں میں بھی ہے, بائبل میں حضرت عیسیٰ نیو ٹیسٹمنٹ ایک جملہ کہ ایک بار حضرت عیسیٰ کہیں سے جا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ گناہگار عورت کو لوگ پکڑ کے پنش کر رہے اور اسٹوننگ کر رہے. یہ خالی اسلام کی سزا نہیں ہے, اسلام پہ بہت بڑا یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ کیسا باربرزم ہے اس کے اندر کہ عورت کو یا مرد کو اسٹوننگ کے ذریعے مار دو. بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی یہ تھا, حضرت عیسیٰ نے یہ منظر دیکھا. صرف ایک جملہ تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے, غلطی کی ہے, اس کو پنش کرو, لیکن پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے خود زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا. یہ حضرت عیسیٰ کی ایک ورڈنگ ہے بائبل میں, کوٹیشن ایک سیئنگ, اور یہ ہمارے یہاں بھی. اب ہم شیطان کو کنکر مارنے جا رہے ہیں, شیطان جو ہم سے کہہ سکتا ہے کہ سیم ٹو یو, تم مجھے کنکر مارنے آئے, اگر میں گناہگار ہوں تو تم کون سے معصوم ہو, تم نے بھی تو ساری زندگی میرے جیسے گناہ کیے ہیں. اب بائبل کی سیئنگ کے حساب سے شیطان کو کنکر مارنے کا رائٹ صرف اسے ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا. عرفات میں ہم اپنے سارے گناہ بھائی, مزدلفہ میں ہم نیو بورن بیبی ہیں, مزدلفہ میں ہم معصوم ہیں, مزدلفہ میں پاک و پاکیزہ ہیں. اب ہمیں رائٹ ہے شیطان کو کنکر مارنے کا اگر وہ کہے کہ تم بھی تو گناہگار ہو. نہیں, ہم گناہگار نہیں ہیں, ہم تھے, پاسٹ ٹینس ہم تھے, اب ہم پاک ہیں, اب ہم پاکیزہ ہیں, اب ہم معصوم ہیں, اب ہمیں حق ہے کہ ہم تمہیں کنکر ماریں. تو ایک تو یہ ریزن سمجھ میں آتا کہ مزدلفہ میں ایک آدمی اتنا معصوم بن کے آتا ہے جیسے نیو بورن بیبی, اور دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ ریزن وہ یہ کہ یہ حدیثوں میں شارٹ کر رہا ہوں, 40 منٹ کی اسپیچ کو سمرائز کر کے 6 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, 10 منٹ میں سے 4 منٹ اور ختم ہو گئے, صرف 6 منٹ. اور وہ یہ کہ عربوں نے, حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ ایک اللہ کے لیے بنایا اس میں 360 بت لا کے رکھ دی, ہر ایک کو معلوم. اور یہ میرے مولا تھے جنہوں نے پیغمبر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے مشکنی کی اور وہ سارے بت توڑے اور وہ سارے بت گرا دی, اس میں سے 359 بت توڑ کے کہیں پھینک دیے گا گاربیج یا ٹریش پھینکا جاتا ہے کوڑا کر کے. اب یہ دوسری بات ہے کہ بہت سے علاقوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جوک مشہور ہے کہ جی وہ 360 بت جو پھینکے گئے وہ آ کے اس شہر میں گرے, جس شہر سے آپ ناراض ہو نا اس کا نام لے لیجیے. لیکن 359 بت پیغمبر نے ایسی جگہ پھینکوا دی جہاں کوڑا ہے, کرکٹ ہے, گاربیج ہے, ٹریش. ایک بت, اونلی ون بت, ہوبل. عربوں کے 360 میں سب سے بڑا بت جو مکے میں تھا اس کا نام ہوبل تھا. لات اور منات مکے میں نہیں تھا, یہ آؤٹ سائڈ مکہ تھا. اور جتنی جنگیں مکے والوں کی اور مسلمانوں کی ہوئی, بد, احد اینڈ خندق, اس میں جب مسلمان اللہ اکبر کہتے تھے تو کافروں کا نعرہ ہوتا تھا حبل اکبر. وہ اللہ اور حبل کو ایک دوسرے کے برابر لاتے تھے. چنانچہ جب پیغمبر نے یہ سب سے بڑا بت حبل جب یہ ٹوٹ گیا تو پیغمبر نے آرڈر کیا کہ اسے باہر کہیں نہیں پھینکنا ہے. خانہ کعبہ کے سین میں ایک جگہ پیغمبر نے پوائنٹ آؤٹ کی, یہاں پہ اس کے یہ جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں بروکن پیسز یہاں پہ دفن کرو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کس لیے؟ اچھا وہ زمانے میں کعبے کا مین گیٹ تھا, آج بھی تمام مستحجین کی کتاب میں دیکھ لیں لکھا ہے کہ اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو انٹر سین کعبہ تھرو بابے بنی شہبہ. بابے بنی شہبہ وہ گیٹ تھا جو مین گیٹ تھا اس زمانے میں. پیغمبر نے کہا یہ حبل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یہاں دفن کرو تاکہ جب کبھی کوئی انسان ثواب کرنے کے لیے آئے, خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے آئے, خانہ خدا کے سین میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, پہلے حبل کو کرش کرتا ہوا وہاں سے گزرے پھر کعبے میں انٹر. دیکھیے یہ اسلام کا ایک بہت اہم عقیدہ. حج جو ہے نا وہ ایک سمبولک عبادت جس میں جتنے واجبات ہیں اس سب کے پیچھے ایک میسج ہوتا. یہ اسلام کا ایک بہت اہم عقیدہ جو آج کل ہمارے یہاں سے ختم کیا جا رہا. اسلام تولا بھی رکھتا ہے, تبرا بھی رکھتا. اسلام کہتا کہ جو صحیح اور رائٹ ہے ان سے محبت کرو اور جو رانگ ہے ان سے نفرت اور ہیٹ کرو. تولا بھی ہے, تبرا بھی ہے. چاہے کلمے میں دیکھ لیجئے لا الہ پہلے ہے, الا اللہ اس کے بعد میں آتا ہے. چاہے زیارت عاشورہ میں دیکھ لیجئے اہل بیت سے محبت بھی ہے, دشمنان اہل بیت کا نام لے کر ان پہ کرسنگ اور لعنت بھی ہے. چاہے حج میں دیکھ لیجئے خانہ خدا تک بعد میں جاؤ گے بھائی پہلے گیٹ سے انٹر ہو تب تو جاؤ نا کعبے میں. پہلے کعبے کے گیٹ پر کھڑے ہو کر جھوٹے خدا کو اپنے پیر سے کرش کرو, اس پر اپنا پیر رکھو, اس کے بعد سچے خدا کے گھر تک جانا ہے تبلّہ اور تبرہ. آج کل ہمارے یہاں بہت پیس فل لوگ پیدا ہو گئے, وہ اپنے دشمن کو ایک منٹ کے لیے معاف نہیں کریں گے, اہل بیت کے دشمنوں کو اس طرح سے معاف کر دیتے. بھائی کسی کو برانا چاہیے, بلکہ اب تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ دشمن ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جی وہ ہمارے علماء بہت زیادہ ایگزیگریٹ کرتے ہیں مسئلے کو, یہ اتنے برے بھی نہیں تھے. اور یہ یاد رکھیے, یہ ہمیشہ دو اسٹیج ٹو فیز کی پلاننگ ہوتی ہے. آج کہیں گے اتنے برے بھی نہیں تھے, کل کہیں گے یہ برے تھے ہی نہیں, لیکن یہ بھی آگے کی مجلس میں بات آئے گی. کیونکہ جب آزاداری کے اوپر اٹیک ہوتا تو پہلے بات یہاں سے شروع ہوتی کہ یہ جن کا نام لے کے ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے. نام لے کے اوپنلی کنڈیم کرنا وہ اسلام کی شاید اگینسٹ بھی ہو, لیکن یہ کہنا کہ یہ برے ہی نہیں تھے, لیکن یہ ابھی کا ٹاپک نہیں. اب دیکھیے پیغمبر کہا کہ سچی اللہ کے گھر خانہ کعبہ جا رہے ہو, صحیح اللہ ہے نا, سچی اللہ. پہلے تمہیں جھوٹے خدا پر پیر رکھنا, پہلے تمہیں اسے اپنے پیر سے کرش کر کے اس کی انسلٹ کرنا, پھر تمہیں حق ہے کہ سچی اللہ کے پاس جا کے کہو لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لیکن جو میرا اصل پوائنٹ تھا وہ یہ نہیں, وہ اس کے بعد. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو عربوں نے سب سے بڑا بت بنایا, گاڈ آف دا گاڈز, کہا یہ جو 360 یہ حبل ان میں سے 359 کا بھی خدا, یہ سب سے بڑا خدا, یہ چیف گاڈ ہے, یہ سپریم گاڈ ہے, یہ 359 کے اوپر ان کا لیڈر, ان کا ماسٹر, ان کا سردار. لیکن یہ حبل جو خدا بت تھا بہت بڑا, اس کو بنانے کے لیے کلے مٹی چاہیے ہوتی, وہ مٹی عرب کے لوگ مزدلفہ کے میدان سے اٹھا کے لائے تھے. اور بت پرستی جو ہے یہ ہیومن نیچر میں نہیں, یہ شیطان نے ایک لیسن ٹیچ کیا. کچھ چیزیں نیچر میں ہوتی ہیں, بت پرستی نیچر میں نہیں. نیچر بت پرستی کے اگینسٹ ہے. شیطان نے حضرت ادریس کی اولاد کو بتایا کہ جی بت بنانا بڑا اچھا کام ہے, سائن آف ریسپیکٹ. شیطان پہلی شخصیت ہے جس نے دنیا میں بت پرستی کو پروموٹ کیا. اب جب عربوں کو دیکھیے, ہر جگہ بت پرستی چل جائے گی, خانہ خدا میں بت پرستی, اللہ کے گھر میں اللہ کے اگینسٹ. وہ بت جو بنایا تھا شیطان نے, وہ عربوں کو گائیڈ کیا تھا مزدلفہ کی مٹی. وہاں کی جو مٹی ہے یہ کلے, وہ بڑا بت بنانے کے لیے بہت اچھی ہے. ہر مٹی سے ہر چیز نہیں بن سکتی. مزدلفہ کی مٹی کو شیطان نے یوز کیا تو یہ حبل بنایا, اور اتنا بڑا بنا دیا کہ اس کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرنے لگے. اللہ اکبر کے جواب میں عرب مکے کے لوگ کہتے ہیں حبل اکبر. اب اسلام نے کیا کیا, حبل کو توڑوا دیا, اسے ہمارے پیروں کے نیچے رکھ دیا, اور شیطان کو مارنے کی کنکر کا اسی مزدلفہ کے میدان سے اٹھا کے استعمال کرنا. کچھ میسج سمجھ میں آیا؟ جس مزدلفہ کی مٹی کو, جس مزدلفہ کے گراؤنڈ کو, جس مزدلفہ کو شیطان نے بت پرستی کے لیے یعنی اگینسٹ اللہ استعمال کیا, کہا کہ مومن کی ڈیوٹی ہے اسی مزدلفہ کی مٹی کو اٹھا کر اگینسٹ شیطان استعمال کرے. یعنی یہ گائیڈ لائن اسلام نے دے دی کہ جس طرح سے شیطان تمہیں مس گائیڈ کرتا, مومن کا کمال تو یہ, مومن کی عبادت تو یہ کہ اسی چیز کو شیطان سے چھینے اور پھر وہی چیز اگینسٹ شیطان استعمال کرے. اگر کل مزدلفہ کی مٹی سے شیطان نے حبل بنایا, آج اسی مٹی سے شیطان کے لیے کنکر استعمال کیے جائیں گے. یہ میسج ہر سال حج پر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, ریفریش کیا جاتا ہے کہ جو شیطان کے ٹولز ہیں, شیطان سے وہ ٹول چھینو اور اگینسٹ شیطان اسی ٹول کو استعمال کرو. چنانچہ اگر کل پاس میں شیطان نے مزدلفہ کی مٹی کو استعمال کیا, آج وہی مزدلفہ اگینسٹ شیطان ہے. اور آج اگر پریزنٹ ڈے میں شیطان ہمارے یوتھ کو استعمال کر رہا ہے اگینسٹ اسلام, ہماری ڈیوٹی ہے انہی یوتھ کو شیطان سے چھینے اور انہی کے ذریعے سے اسلام کا کام لے. آج اگر شیطان ہماری عورت کو استعمال کر رہا ہے اگینسٹ اسلام, اسی عورت کو شیطان کے ہاتھ سے چھینے اور اسی عورت کو اسلام کی سروس میں استعمال کرے. آج اگر شیطان اس میڈیا کو استعمال کر رہا ہے اگینسٹ اسلام, تو مومن کی ذمہ داری ہے ہر سال مصطلفہ کے میدان سے، وہ یہ میسج لے کے آتا ہے کہ اسی میڈیا کو شیطان سے چھینو اور اسی کو شیطان کے اگینسٹ استعمال کرو. آج اگر شیطان اسکول اور کالج کی ایجوکیشن کو اگینسٹ اسلام استعمال کر رہا ہے، اسی کو شیطان سے چھینو اور اسی سے اسلام کو سروس دو. آج اگر شیطان اس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو اگینسٹ اسلام استعمال کر رہا ہے، اسی کو شیطان سے چھینو اور اسی کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کرو اور اسلام کو سروس دو. ان شارٹ جس طریقے سے شیطان ہمیں پینیٹریٹ کر رہا ہے، ہمیں اسلام کے راستے سے ہٹا رہا، اسلام کی صحیح سروس یہ ہے اور حج کا میسج یہ ہے کہ وہی شیطان والی چیز شیطان سے چھیننا ہے اور شیطان کے اگینسٹ اسلام کرنا استعمال کرنا ہے، اسلام کی سروس میں استعمال کرنا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں، آج ویسٹ میں رہنے والے کی سب سے بڑی ذمہ داری پہلے تو یہ کہ وہ دیکھے کہ شیطان کہاں کہاں سے ہم پہ اٹیک کر رہا ہے. جلدی جلدی ایک لسٹ تو میں نے بتا دی، سب سے زیادہ ہماری عورتوں کو یوز کیا جا رہا، پھر ہمارے یوتھ کے اوپر اٹیک ہو رہا، پھر تعلیم ایجوکیشن جس میں کوئی خرابی نہیں لیکن اس کا سیٹ اپ اس طرح بنایا گیا کہ ہمارے بچوں کو برین واش کر رہا. انٹرنیٹ، جتنی دیر آپ کا بچہ اس پہ بیٹھتا چانسز ہیں کہ 99% وہ شیطان کے ہاتھ میں یوز ہو رہا اور ایسی سائٹس پہ جا رہا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، پینک میں جانے کی ضرورت نہیں، سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں. مزدلفہ کا میسج لے کے آئیے کہ یہی ساری چیز ہے، اسی انداز سے ہم اسلام کی سروس میں استعمال کریں گے اور یہی کربلا کا میسج. یہ مزدلفہ کا بھی میسج ہے اور یہ کربلا کا بھی میسج ہے. کربلا میں بھی یہی تھا، جو یزید نے اگینسٹ اسلام اور اگینسٹ حسین حملہ کیا اسی طریقے سے اس کو جواب دیا گیا. الگ سے کوئی فورسز نہیں آئی تھی حسین کی مدد کے لیے کربلا میں، فرشتے نہیں آئے تھے. Although they were ready to come to help، حسین نے روک دیا کہ نہیں، یہ نہ مزدلفہ کا میسج ہے، نہ کربلا کا میسج ہے، نہ اسلام کا میسج. یزید جس طرح اٹیک کر رہا ہے اس کو اسی طرح سے ریپلائی دیں گے. فرشتے نہیں بلائے گئے، جن Although بہت ویک حدیثیں ہیں لیکن ہیں تو کہ جنوں کی فوج بھی ہیلپ کرنے آ رہی ہے روک دیا گیا. کہ نہیں، ہم یزید کو جواب یزید کے ٹرمز میں دیں گے. چنانچہ یزید کربلا کو یوز کیا اگینسٹ حسین، اور اس دن سے لے کے قیامت تک کربلا ایک سمبل بن گیا سیکریفائز کا. بعد کے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھیے، کربلا سے سب گھبراتے تھے کہ جو کربلا جاتا ہے ایک ایسی اسپرٹ لے کے آتا کہ پھر اسے موت کا ڈر بھی نہیں رہتا. حسین یزید نے کس چیز کو استعمال کیا اگینسٹ حسین، پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس نے اس چیز کو استعمال کیا کہ کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں حسین کی اولاد کی ایسی انسلٹ کی جائے، ایسی انسلٹ کی جائے انہیں قیدی بنا کر، اور انہی قیدیوں نے ایسا جہاد کیا کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں یزید لے کر آیا تھا اپنے پرپس کے لیے، اور وہی اس کے اگینسٹ چلا گیا. اگر یزید اس جہاد کو کربلا میں فنش کر دیتا تو شاید اتنے جلد یزید کا اینڈ نہ آتا. یزید کی موت کربلا ہے، مگر کربلا سے زیادہ اس کا ریزن کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب و سجاد کا جہاد. یزید اس نے یہ سوچا کہ مردوں کو تو میں نے مار دیا، کربلا کی عورتوں کو اتنا ڈرا دو، اتنا ڈی مورالائز کر دو کہ آئندہ یہ اپنے بچوں کو یہ میسج دیں کہ خبردار یزید کے سامنے نہ جانا، جنہیں اس نے بہت ہی ویک سمجھا اور جن کو اس نے ڈی مورالائز یا ڈرانا چاہا، انہی زینب و سکینہ نے ایسا جذبہ پیدا کیا کہ قیامت تک جو اسلام کو سروس دینے اٹھتا وہ انہی کے نام کا نعرہ لگا کے میدان میں آتا. یزید جس طرح سے اگینسٹ اسلام اور اگینسٹ کربلا جو ٹولز استعمال کر رہا ہے، جو مینز استعمال کر رہا ہے، انہی کے ذریعے سے یزید کا مقابلہ کیا گیا. مگر ایک اس کے اندر بڑی عجیب بات ہو گئی جو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ کہ جب حسین 28 رجب کو کربلا سے چلے تھے، آج مجھ سے پہلے جو مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، جو مصائب اس مرثیے میں بیان کیے گئے انہی کو میں اپنی مجلس میں لا رہا ہوں. جب حسین نے یہ ڈیسیشن لیا کہ ہمیں مدینے سے چلنا، تو بہت ہی سنسیئر لوگ، بعض فیملی ممبر وہ آتے اور کہتے کہ آقا آپ جائیے، جو جہاد آپ کو کرنا ہے آپ امام معصوم، لیکن اکیلے جائیے، عورتوں کو لے کے نہ جائیے، بچیوں کو لے کے نہ جائیے. اور حسین نے ہر ایک کو ایک ہی رپلائی دیا، جو جہاد میں کرنا چاہتا ہوں اس میں جتنی ضرورت مردوں کی ہے اس سے زیادہ ضرورت عورتوں اور بچوں کی ہے. یہ جہاد خالی عباس کے بازوؤں سے فتح نہیں ہوگا، اس کے لیے سکینہ کے رخسار بھی چاہیے جس میں ظالم تماشے مارے. یہ جہاد خالی علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگنے سے کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے زینب ام کلثوم کے بازوؤں کی رسیاں بھی چاہیے. کہا یہ میرے جہاد کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. کتاب نہضت الحسین کتاب ہے، اس سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. چنانچہ حسین سب لوگوں کی ایڈوائس ریفیوز کر دیا اور اعلان کیا کہ سب میرے ساتھ چلیں گے، عورتیں بھی چلیں گی اور بچے بھی چلیں گے. اور اب ذرا سوچئے چائلڈ سائیکولوجی، ایک باپ ہے اس کی 6 اولادیں، وہ 3 کو ایک چیز دے اور 3 کو نہ دے تو ٹھیک ہے صبر آ جاتا، 4 کو دے اور 2 کو نہ دے تب بھی یہ 2 برداشت کر لیں گے. لیکن اگر ایک باپ اپنی اولاد سے کہے سب کو ملے گا، اونلی ون، صرف ایک کو کہہ دے تمہیں نہیں ملے گا، وہ بھی اگر بڑا ہو تو الگ بات ہے، چھوٹا بچہ وہ گھبرا جاتا، میرے بابا نے مجھے کیوں سنگل آؤٹ کیا. حسین نے کہا سب میرے ساتھ چلیں گے، فاطمہ صغرا تم تیاری نہ کرنا تو میں لے کے نہیں جاؤں گا. صغرا، آج مرثیے میں صغرا کے مسائل بیان ہو رہے تھے، صغرا تم میرے ساتھ نہیں جاؤں گی. صغرا بیچاری پریشان، ارے میرا بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہا. اگر یہ کہا جائے کہ صغرا لڑکی ہیں اور بڑا ٹف جہاد ہے، تو لڑکیاں تو اور بھی ہیں، سکینہ بھی لڑکی ہیں، کمرا بھی لڑکی ہیں، جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں جا سکتی. شاید اس لیے کہ صغرا بیمار ہے، بیمار تو میرا چوتھا امام سجاد بھی ہے، جب ایک بیمار جا سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں جا سکتا. شاید اس لیے کہ ایج کم ہے، ارے صغرا کی ایج کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اصغر سے زیادہ تو کم نہیں ہے نا. جب 2 ویک کا علی اصغر جا سکتا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر اس روایت نے سمجھا دیا. جب حسین نے آ کر کہا بیویوں میری صغرا میرے ساتھ نہیں جائے گی، جاؤ اسے خدا حافظ کہو اور دیکھو کوئی صغرا کی سفارش لے کے نہ آئے. اچھا صغرا نے دل میں یہی انٹینشن کی، بیویاں آئیں گی نا، ان سے کہوں گی بابا سے میری سفارش کر دے. لیکن ہر بیوی آتی ہے بڑی جلدی صغرا کو خدا حافظ کہتی ہے، فوراً چلی جاتی ہے، صغرا کو ٹائم ہی نہیں مل رہا. لیکن آخر میں صغرا نے دیکھا، آخر میں سب سے آخر میں میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا میرے حجرے میں آئیں. اس سے پہلے کہ زینب خدا حافظ کہیں، صغرا نے بڑھ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا. پھوپھی اماں، آج تک میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، آج آپ کی بیمار بھتیجی ایک سوال لے کے آئی ہے، بابا سے کہیے مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ جملہ میں نے کل کہا تھا، آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں. زینب شریکت الحسین ہے، زینب شیئر کر رہی ہیں حسین کی ڈیوٹیز میں. چنانچہ زینب نے صغرا کو تسلی دی، صغرا گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات، ہم جا رہے ہیں واپس آئیں گے. بچی اتنا پریشان اور فرسٹریٹڈ تھی کہ گھبرا کے کہا پھوپھی اماں میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میرا بابا تو واپس نہیں آئے گا. زینب نے تڑپ کے کہا بیٹی یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کو میرا دل گھبرا رہا تھا، سارے گھر والے سو رہے تھے، میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، کمرے سے نکل کے باہر صحن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا حسین. پھوپھی اماں مجھے یقین ہے یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہی. زینب نے ماں کا نام سنا ہزار دارو، اب تو زینب سے برداشت نہ ہوا، صغرا کو لے کے حسین کے پاس آئیں. حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا، آواز دی زینب میں سمجھ گیا کیوں آ رہی ہوں، مگر صغرا کی سفارش نہ کرنا. اب تو زینب گھبرا گئی، بھیا اگر یہ ننھی بچی ہمارے ساتھ چلے تو کیا حرج و نقصان ہے؟ زینب نے کہا نہیں. زینب سے حسین نے کہا نہیں زینب، میں سب کو لے جا سکتا ہوں، صغرا کو نہیں لے جا سکتا ہوں. کیوں؟ بس ایک جملہ، آج کے مسائل ختم. کیوں؟ اس لیے کہ میرا آقا جواب دے گا میری باقی جتنی بیٹیاں ہیں ان کا چہرہ اور فیس یا میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے یا میرے بابا کے چہرے سے مشابہ ہے, لیکن میری بیٹی صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے. حسین ہر مصیبت برداشت کرے مگر یہ کیسے برداشت کرے کہ شبیہ زہرا نامحرموں کے درمیان بازاروں اور درباروں میں بے مکلو چادر جائے. ہائے میری ماں فاطمہ, ہائے میری بیٹی صغرا.
اجرکم اللہ, پروردگار آنسو بہانے والے مومنین اور مومنات کے آنسوؤں کا واسطہ, ان کی ہر حاجت کو پورا فرما, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں قادر فرما. ماتم حسین.
یا حسین.